جو تم ہمیں دو گے ہم کئی گنا بڑھا چڑھا کے تمہیں اس کا اجر اور ثواب دیں گے۔ سورہ بقرہ میں جب انفاق کی سبیل اللہ کی طرف مائل کیا جا رہا تھا وہاں تو یہ کہا تھا کہ ایک کا بدلہ 700 کی شکل میں، لیکن یہاں فرمایا کہ فَيُضَاعِفَهُ، اور سورہ بقرہ ہی میں ایک جگہ ارشاد ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بہت سارے یعنی کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب اس شخص کو دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو فرض حسنہ دیتا ہے۔ اور یہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، یہاں پر لَهُ وَلَهُ دو مرتبہ یہ تاکید کے لیے آیا تاکہ مال خرچ کرنے والا شخص اس کے دل میں کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ مجھے اس کا صحیح بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، میرا مال اصل مال واپس ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کو کتنا گنا اللہ تعالی بڑھائے گا، تو دگنا چگنا اس سے بھی زیادہ یہاں قید میں۔ تو فرمائے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اور یہی وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے جس کے لیے قرض حسنہ کا لفظ استعمال ہوا یہاں پر آیت نمبر 11 میں، اور یہی لفظ ہمیں آگے ملتا ہے اسی صورت میں آیت نمبر 18 میں اِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، یہی چیز جو یہاں ہے آیت نمبر 18 میں، اور یہی قرض حسنہ ہمیں سورہ مزمل کی آخری آیت میں ملتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور یہی قرض حسنہ ہمیں سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 میں ملتا ہے إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، قرض حسنہ اگر اللہ کو دو گے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اس کا اجر اور ثواب دیں گے اور تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ اور یہی بات سورہ بقرہ کی اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 245 من ذا الذی، وہی چیز جو یہاں ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، اور یہی چیز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، بنی اسرائیل سے خطاب ہے عموماً خصوصاً، اور بنی اسرائیل سے خطاب ہے خصوصاً اور امت سے خطاب ہے عموماً، پوری انسانیت سے تا قیامت خطاب ہے عموماً کہ اقرضتم اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ تھا قرض، اور قرض کے لیے جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ دین ہے، قرض کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرض اور قاراباد، اس کا جو اصل مادہ ہے جو کہ یہی اصل مادہ ہے اس کا ایک معنی ہے کسی چیز کو کاٹنا جو کہ اس کا مشہور ترین معنی ہے، اور قرض کو قرض اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جو شخص قرض دیتا ہے وہ اپنے مال میں سے اس طریقے پہ خرچ کرتا ہے کہ گویا کہ اپنے مال کا ایک حصہ وہ کاٹ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرض دیتے ہوئے بہرحال انسان مطمئن بھی ہو تب بھی ایک خلش سی رہتی ہے کہ نہ جانے یہ پیسہ واپس ملے یا نہ ملے، اور ملے تو کب ملے، اور چونکہ قرض لیا جا رہا ہے اس لیے ذرا تردد اور تذبذب کا انسان شکار رہتا ہے، تو گویا کہ یہ اپنے جسم سے کوئی چیز یا اپنے جسم کا ایک حصہ کاٹ کے دے رہا ہے، اس طرح وہ کام مشکل، اس طرح کسی کو قرض دینا مشکل، اس لیے قرض کو قرض کہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے دین، دا دال اور یا اور نون، اور بعد میں کہا کہ دال واو نون اس سے بھی یہ لیا گیا ہے تو دین کا معنی ہے ہلکا پن، اور حقیر کسی چیز کا حقیر ہونا، اور دین کا تیسرا معنی ہے ذلت اور رسوائی. چونکہ قرض لینے والا واقعی اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ بہرحال کسی سے قرض لینا یہ کوئی اچھی علامت اور اچھی صفت نہیں ہے، اور وہ مجبوری ہی کی حالت میں یہ چیز دیتا ہے. تو یہ جو قرض اور دین کے معانی ہیں یہ مخلوق کے آپس کے لین دین سے متعلق، جب اس قرض اور دین کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو یقیناً اس کا وہ معنی نہیں بن سکتا جو اس کا عام عربی زبان میں معنی بنتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ وہ تو ہر قسم کے عیب اور نقص اور کمزوری سے پاک ہے. اور ہم نے بتایا کہ قرض کی نسبت اللہ نے اپنی طرف اس لیے کی کہ مخلوق اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اپنی مغفرت کروانے کے لیے، اپنے آپ کو جنت میں داخل ہونے کا مستحق بنانے کے لیے مال اگر نہیں خرچ کرے گی تو چلو قرض کی نسبت اگر قرض کا لفظ استعمال کرو تو شاید وہ لوگ جن کے دل پکے ہیں، جن کے ہاتھ ذرا دیر میں کھلتے ہیں، اور جو مال خرچ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، شاید ان کے دل نرم پڑتے ہیں. ترغیب کا معاملہ تو قرض لینا اور قرض دینا یہ نہایت ہی حساس معاملہ ہے، اس لیے شریعت نے اس کے لیے آداب مقرر کیے، اور وہ آداب مقرر اس طریقے پہ کیے کہ تاکہ جس طرح مسلمان اپنے دوسرے امور کو شریعت کی روشنی میں انجام دیتا ہے، اسی طرح اس معاملے کو بھی وہ سمجھے اور جانے کہ اس کا دین اس سے کیا کہتا ہے. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیے کہ دین کا جب معاملہ آیا، قرض کا لین دین اس کو ہم دین کہتے ہیں، تو قرآن میں سب سے طویل سورت اس کے لیے نازل کی گئی. قرآن پاک میں جو سب سے لمبی آیت اور سب سے طویل سورت اور سب سے طویل آیت وہ ہے سورہ بقرہ، اور یہ تمام مسائل سورہ بقرہ میں ہیں، اور سورہ بقرہ جو قرآن کی سب سے طویل سب سے لمبی سورت ہے، اس سورت میں پھر ایک آیت ہے جو اس سورت کی سب سے طویل آیت ہی نہیں بلکہ پورے قرآن کی سب سے طویل اور سب سے لمبی آیت ہے، آیت نمبر 282. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. یہ آیت قرآن کی سب سے طویل آیت. یہ ہم اندازہ اس سے لگا لیں کہ یہ معاملہ کتنا اہم ہے، قرض کا لین دین کتنا اہم ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں سب سے طویل آیت اس مسئلے کے لیے نازل کی جو کہ قرض کا لین دین ہے، جس کو لوگ بالکل اہمیت نہیں دیتے. قرآن نے کہا کہ جب قرض کا لین دین کرو تو پہلی بات یہ، فاکتبوا، اس کو لکھ لیا کرو. لکھنا ضروری ہے، قرض لینے والا قرض دینے والا دونوں قرض کے لین دین کو لکھ لیں. اور اسی آیت میں آگے چل کے فرمایا کہ صرف لکھنا کافی نہیں ہے، اس لکھنے پر گواہ بھی بناؤ. اور اس گواہی کے ضمن میں پھر یہ چیز بیان کی کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، تو اس لکھائی پر جو معاہدہ ہوتا ہے صرف لکھنا کافی نہیں ہے، اس لکھنے پر گواہ بھی ہونے چاہیے، اور گواہ بھی اور لکھنے والے سب کے سب عدل ہوں، یعنی عادل ہوں. کاتب بالعدل واستشهدوا شهیدین من رجالکم، دو گواہ ہوں. فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان، اگر دو مرد نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں. اور قرض کے لین دین کے بارے میں اس چیز کو قرآن و سنت نے بیان کیا کہ قرض اور دین کا جو معاملہ اور لین دین ہے، کئی چیز سے ہم یہ سمجھے دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے معاملہ افراد کے درمیان، اور ایک معاملہ ہوتا ہے بڑے بڑے اداروں کے درمیان. قرآن و سنت نے جن مسائل میں ہماری رہنمائی کی ہے یہ ناپسندیدہ بات ہے. خاص طور پہ آج کل کے جو بینکنگ یا دوسرے ادارے جو لین دین کرتے ہیں قرض کا, اور بلکہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بعض اوقات دعا بھی ہوتا ہے, اس کو قمار کہتے ہیں, اور سود تو بہرحال ہر لحاظ سے اس میں سود ضرور ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص واقعی مجبور ہے, اس مجبوری کو وہ ہمارے سامنے بیان نہ کرے, وہ خود جانتا ہے کہ مجبور ہے یا نہیں ہے, یہ اس کے اور اس کے اللہ کے, اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے. اگر وہ اپنے صحیح یہ سمجھتا ہے اور وہ سچا ہے واقعی, یہ تو واقعی مجبور ہے اور مجبوری کی حالت میں وہ قرض لے رہا ہے, اور اس قرض کی وجہ سے اس پر کوئی غلط چیز مسلط کی گئی ہے, تو وہ اللہ کی پناہ مانگے اور یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ وہ قرض کے اس لین دین سے بہرحال بچ جائے. اور اسی طرح ہم وہ احادیث پڑھیں گے جن میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ادائیگی کی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ادائیگی کا انتظام فرما دیتا ہے, اور جس شخص کی نیت کی واپس نہ کرنے کی ہوتی ہے, جیسا کہ عموماً ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ جس شخص کا اثر اور اس کا تعلق اور اس کی دوستی اور اس کی سیاست, اس کی قرابت جتنی زیادہ اوپر ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ قوم کے خزانے سے قرض کے نام پر رقم اور جائیداد حاصل کرتا ہے جو کہ واپس نہ کرنے کی نیت سے لیا جاتا ہے. اس طریقے سے کتنے وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے خود جہنم کا ایندھن خرید کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی گواہی دے کر یا ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال لے لے, ایسے آدمی پر اللہ تعالی جنت کو حرام کر دیتے ہیں, جہنم کو واجب کر دیتے ہیں. ایک شخص مجلس میں بیٹھا ہوا یہ بات سنتا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو کر یہ عرض کرتا ہے کہ وہ انکان شیئن یسیرن یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اگر یہ چھوٹی سی معمولی سی چیز ہو تب بھی وہ مانا کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن اگر اس نے کسی مہنگے علاقے میں پلاٹ نہیں لیا حکومت کی سرپرستی کی وجہ سے, یا قومی خزانے سے کروڑوں روپے اوسر نہیں لیا فیکٹری اور کسی اور نام پر, یا کسی اور وجہ سے اس نے بہت سارا مال نہیں لیا بلکہ چھوٹا موٹا, فرمایا کہ وہ امکان غیبا من اراک, مسواک کے برابر, مسواک جو تم استعمال کرتے ہو مسواک کے برابر بھی اگر کوئی چیز لی ہے اس پر جنت حرام ہو گئی, جہنم واجب ہو گئی. تو وہ جو قومی خزانہ خالی کر رہے ہیں اور ناجائز طریقے سے زمینیں, پلاٹ, مکانات, پیسہ, گاڑیاں اور دوسری اشیاء حاصل کرتے ہیں, یہ حقیقت میں اپنے لیے جہنم خود خرید رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ڈرا دیا گیا, اللہ کی طرف سے رسول اسی لیے بھیجے گئے, قرآن اس لیے نازل کیا گیا, اور علماء اس لیے بھیجے گا جو انبیاء کے وارث ہیں, انہوں نے بتایا کہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا. سرکار جو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کہہ گئے کہ جو جسم, وہ جسم جو حرام پر پلے اس کا بہترین اور صحیح ٹھکانہ جہنم کی آگ کے علاوہ کوئی نہیں. تو فرض کے معاملے میں یہ چیز جان لی جائے کہ قرض جو ادا نہیں کیا جاتا, قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ شخص مرحوم رہتا ہے. ترمذی کی وہ حدیث آگے کر کے پڑھیں گے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا. تو قرض کے معاملے میں سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اشد مجبوری کی وجہ سے خود بھی قرض دیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرض سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو نقل کرتی ہیں اور روایت کرتی ہیں, جس میں یہ آتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں آخری قعدے میں سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں ایک دعا یہ تھی, چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے, اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من المقتل والمغرم. دجال کے فتنے سے, مردوں اور زندہ لوگوں کے فتنے سے, عذاب قبر سے, ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. اور فرمایا کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے ان دونوں کاموں کا ذکر کرنے کے بعد بھی کہ مقتل مغرم, گناہوں کی آلودگی سے مجھے بچا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, جس نے اپنے دل کو, اپنی نفس کو, اپنی جان کو, اپنے آپ کو گناہ آلود کر لیا, گناہوں میں ڈبو دیا, تباہ برباد ہو گیا. جس نے اپنا تزکیہ کیا, اپنے دل کو پاک صاف رکھا, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, تو مقتم اتر سے گناہوں کی آلودگی سے مجھے بچائے رکھا, والمغرم اور فرد. تو پوچھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ, یہ کہتی ہے کہ قال قائل ما اکثر ما تستعید یا رسول اللہ من المغرم. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے. تو پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کثرت سے یہ کیوں اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں, غرامے سے. غرامہ کیا ہے؟ تو غرامہ سے مراد یہاں قرضہ ہے. تو فرمایا کہ ان الرجل اذا غرم حد فكذب ووعد فاخذ, میں قرض اس لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ قرضہ لینے والا جس قرضے کو وقت پہ ادا نہیں کرتا ہے تو پھر جب بھی وہ بات کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے, اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, کیونکہ قرض ادا نہیں کرنا چاہتا. جب قرضہ لینے والا قرضہ لینے کا مطالبہ اور تقاضا لے کے آتا ہے تو یہ سو بہانے چھوٹے اس کے لیے کر دیتا ہے, اور اسی طرح جھوٹے وعدے کرتا ہے. ایک گناہ کی وجہ سے کئی اور کبیرہ گناہ نہیں کرتا, اس لیے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. بلکہ ایک حدیث میں جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, امام نسائی نے اسے نقل کیا, اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اعوذ باللہ من الکفر والدین, قال رجل یا رسول اللہ اتعدل الکفر بالدین, قال نعم. اللہ کی پناہ مانگی کفر سے اور قرض سے. ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے قرضے اور کفر کو برابر کر دیا, اتنی خطرناک چیز ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائے کہ ہاں. اسی طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ارشاد تھی, جسے امام الترمذی نے اور امام ابن حبان اور ابن ماجہ نے نقل کیا. ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من فارق روحه الجسد وهو بریء من ثلاث دخل الجنہ, جس شخص کا انتقال ایسے عالم میں ہو جائے کہ وہ ان تین چیزوں سے بری تھا, ان سے دور تھا, اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں داخل کرتے ہیں. الغلول والدین والکبر, امانت میں اس نے خیانت نہیں کی, اسے اگر کوئی ذمہ داری سونپی گئی اس میں خیانت نہیں کی. الغلول امانت میں خیانت کو کہتے ہیں, چھوٹی ذمہ داری ہو یا بہت بڑی ذمہ داری ہو. والدین قرض, اور والکبر اور تکبر. تکبر کے بارے میں حدیث میں صاف ارشاد ہے کہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر, جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کی کبر ہوگا تکبر جنت میں داخل نہیں. تو قرض کے اس لین دین کے بارے میں یہ چیز ہمارے سامنے قرآن نے بیان کی کہ قرض کا لین دین جب ہو اس کو لکھ لیا جائے اور اس پر گواہ بنائے جائیں, اور قرض جو شخص دیتا ہے اور جو شخص قرض لیتا ہے دونوں کے لیے قرآن میں اور احادیث میں واضح ہدایات اور احکامات موجود ہیں. خاص طور پہ قرض دینے والے کے لیے احادیث میں بہت بڑے اجر اور ثواب کی نوید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی, اور وہ مشہور احادیث ہم اس سے پہلے اپنے دروس میں بارہا پڑھ چکے ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشاد ہے کہ سب سے افضل اور اللہ کو سب سے پسند عمل یہ ہے کسی مسلمان کے حالات جو صحیح نہیں ہوں ان حالات میں اس کی مدد کر کے اس کو مشکلات اور پریشانی سے بچایا جائے. اور اسی طریقے پہ یہ سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 280 میں ارشاد ہمیں اللہ تعالیٰ کا ملتا ہے کہ جو شخص کسی کو قرض دے دیتا ہے اور جب وہ اپنے اس مال یا اپنی اس قرض چیز کی ادائیگی کا مطالبہ کرے, جس شخص سے مطالبہ کرے اس کے حالات کو دیکھ لے, اگر وہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا اور واقعی اس کے حالات اب اچھے نہیں رہے, جب اس نے قرض لیا تھا یا قرض کا لین دین اور تجارت اور کاروبار کیا تھا اس وقت اس کے حالات اچھے تھے لیکن اب اس کے حالات اچھے نہیں رہے, تو وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, اگر تم کسی کو سخت حالت میں پاؤ تو جس شخص کا مال ہے اسے چاہیے کہ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, اس کی آسانی کا انتظار کریں, اس کو مزید مہلت دے دیں حتیٰ کہ وہ انتظام کریں. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مستقبل بعید اور شاید ہی یہ پیسہ یا ہماری چیز واپس کر سکے, اس کے حالات اتنے کمزور ہو گئے ہیں تو اس کو معاف کر سکتے, وہ انت سب تک خیر اللہ بالکل سنتا ہے. آیت نمبر 280 میں دو چیزیں ہیں اللہ نے ہمارے سامنے بیان کی ہیں, جس شخص نے کسی کو قرضہ دیا ہو اور قرضہ لے کر واپس کرنے والا شخص اس کی واپسی پہ اس کی استطاعت نہ رکھنا ہو, اس شخص کو اختیار ہے یا تو اسے اتنی مہلت دے دے فن ابن علا میسر, اور دوسری چیز یہ کہ وہ انت صدقہ اس پہ صدقہ کی نیت سے اس کو معاف کر دو. صحیح مسلم کی حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں ابو قتادہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ ان کا اسی طرح کا معاملہ ہوا اور اس شخص نے اپنی مجبوری بیان کی, انہوں نے کہا کہ واقعی تم سچ کہتے ہیں, اس نے کہا کہ ہاں, تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا سنو, میں نے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد سنا ہے کہ من سرہ ان ينجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ فلینفس عن معسر او یضع عنہ, اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی ہولناکی اور کرب سے نجات دے دے تو اسے چاہیے کہ وہ اس شخص کو مہلت دے دے یا اس کی ادائیگی معاف کر دے جس شخص نے اس کی کوئی چیز ادا کر دی. من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, صحیح مسلم میں یہ حدیث کی ارشاد موجود ہے, من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, جس نے کسی تندرست اور پریشان حال یا قرض لینے والے شخص کی پریشانی کو دور کر دیا, آسان کر دیا اور اس کے لیے اس میں تخفیف کر دی, اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی مشکلات اور تنگیوں کو آسانی میں بدل دیں گے. اور یہ حدیث متفق علیہ ہے, بلکہ شاید ہی حدیث کا کوئی مجموعہ ایسا ہو جس کے لیے حدیث نہ ملتی ہو, جس کا عام مفہوم یہی ہے کہ پرانے وقتوں کے ایک شخص کا ذکر آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان رجلا لم یعمل خیرا قط. ایک آدمی ایسا گزرا غالباً بنی اسرائیل میں کہ اس کا جب انتقال ہوا اور فرشتے اس کی روح لے کر جانے لگے تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ وہ شخص ہے لم یعمل خیرا قط, اس نے پوری زندگی میں نیکی کا ایک کام بھی نہیں کیا, پوری زندگی نیکی کا ایک کام بھی نہیں کیا. لم یعمل خیرا قط, میرے سے کوئی نیک کام کیا ہی نہیں. الا ہاں یہ لوگوں کو فرض دیا کرتا ہے, اور جب اس کے نوکر اور ملازم لوگوں سے فرض لینے جاتے تو ان سے کہتا کہ دیکھو اگر کسی کو تم سخت حالت میں پاؤ وہ پیسے واپس نہ کر سکے اس کو چھوڑ دیا کرو, ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں چھوڑ دے. تجاوز عنہ لعل اللہ یتجاوز عنا, اس سے تجاوز کیا کرو, ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم سے تجاوز کرے. اللہ نے فرمایا کہ نحن احق بذلك منك, مخلوق سے تجاوز کرنے کے معاملے میں سب سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں کہ ہم مخلوق سے تجاوز کریں. اس لیے تجاوز تو ہم تجھے چھوڑ دیا ہم, اور فرشتوں سے کہا کہ تجاوز عن عبدی, میرے بندے کو چھوڑ دیا, اس لیے کہ وہ معاف کر دیا کرتا تھا اپنے نوکروں اور ملازموں سے. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کرایہ دار 30 تاریخ کو اگر کرایہ نہ دے یا پہلی کو کرایہ نہ ملے تو اس کا سامان اٹھا کے باہر سڑک کر دیں, یہ اس نے نہیں کہا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ مہلت دو, اور اگر کوئی شخص کرایہ نہیں دے سکتا یا قرض لی ہوئی رقم واپس نہیں کر سکتا یا جو شراکت کا کاروبار یا جو کچھ بھی تھا اس میں نقصان اور گھاٹے کی وجہ سے وہ پیسے واپس نہیں کر سکتا اور واقعی اس کے حالات صحیح نہیں ہے تو معاف کر دو, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ نے بندہ کرنے کے لیے معاف کر دے. اور امام الترمذی نے روایت کو حدیث کو نقل کیا کہ من انذر محسرا او وضع له اضله الله يوم القيامه تحت ظل عرش, جو کسی تنگست کی تنگستی کو دور کر دے, اس کے قرض کا انتظام کر دے, اس میں تخفیف کر دے, اس میں مہلت دے دے, اس کو معاف کر دے, اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ دے گا. اور ابن ابی دنیا نے اس روایت کو نقل کیا کہ من اراد ان تستجاب دعوته وان تكشف قربته فليفرج عن محسن, اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اور اس کی مشکلات ساری ختم ہو جائیں تو وہ لوگوں کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرے, جس کسی کو کچھ دیا ہے اس کی واپسی کے معاملے میں نرمی سے کام لے, اور اگر کسی کو سخت حالت میں دیکھے اس کی قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دے. اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد صحیح بخاری میں ہمیں ملتا ہے کہ من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله, جو شخص لوگوں کا مال اس نیت سے لے کہ وہ اس کو واپس ادا کرے گا, یعنی کسی سے قرضہ لیتے ہوئے نیت یہ ہو کہ یہ قرضہ میں نے واپس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قرضے کی واپسی کا انتظام فرما دیتے ہیں, اور جس شخص کی نیت واپسی کی نہ ہو اس مال کو ہڑپ کرنے کی اور ختم کرنے کی اور ضائع کرنے کی ہو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضائع کر دیتے ہیں, اس کا تباہ و برباد کر دیتے ہیں, جو لوگوں کا مال کھائے فرض کے نام پر یا کسی اور نام پر. اور یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اخلاق حسنہ کی بہترین مثال ہے کہ آپ جب کسی سے فرض لیتے تو تو اس قرض کی ادائیگی کو نہ صرف یہ کہ وقت پہ صحیح طریقے سے ادا کرتے بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی اسے دے دیں. وہ فرماتے کہ یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے. لیکن یہاں پر علماء نے اس شرط رکھی ہے کہ لینے اور دینے والے کی پہلے سے نیت نہ ہو, اس لیے کہ اگر نیت کی ہو تو پھر وہ سود بن جائے گا. اگر قرض لینے والا اور قرض دینے والا اس بات کی نیت کرے یا لکھ لے یا اس پہ اتفاق اور فیصلہ کر لے اتنی مدت کے بعد جب یہ رقم واپس ہوگی اتنی بڑھا چڑھا کے اس کو واپس کیا جائے گا, اسی کا نام تو سود ہے. لیکن اگر نیت یہ نہیں ہے اور یہ چیز مشروط نہیں ہے, اس پہ اتفاق اور معاہدہ نہیں ہوا, قرضہ دینے والا شخص اپنی طرف سے ایک نیکی کا بدلہ چکانے کی شکل میں کچھ اور چیز ساتھ اگر دیتا ہے, اس چیز کا جواب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص نے جب آپ سے آ کر اس چیز کا تقاضا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صرف یہ کہ اپنی وہ لی ہوئی چیز واپس کی بلکہ اس سے اچھی چیز اس شخص کو دی. تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے پوچھنے پر آپ نے ارشاد فرمایا ان خیارکم احسنکم قضاء, تم میں بہتر وہ ہے جو ادائیگی عمدہ اور اچھے طریقے کے ساتھ کرے. جابر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہما, یہ ان سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی چیز قرض لی تھی. یہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں جب ایک موقع پہ حاضر ہوا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے تو میں مسجد میں پہنچا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے یہ کہا کہ مسجد کا ادب یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لیا کرو. تو فرمایا کہ سب رکعتیں دو رکعت پڑھو پھر میرے پاس آؤ. جب میں حاضر ہوا تو کان علی علیہ دین فقضانی, انہوں نے اپنا وہ قرض ادا کر دیا, مجھے دے دیا, وہ زیادہ لی اور اس سے زیادہ دیا. تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اچھے اخلاق کی یہ نشانی ہے بشرطے کہ اس میں پہلے سے کوئی نیت نہ ہو. اب اسی طریقے پہ باوجود قدرت کے قرضہ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ لی الواجب یحل عرضہ وعقوبتہ, کہ جو شخص قرض کی ادائیگی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قرض واپس نہیں کرتا اس نے اپنے عزت و آبرو گروی رکھی. اس لیے کہ قرض لینے والا بھی کسی وقت اسے بے عزت کر سکتا ہے, اور اگر حکومت اور قانون اور عدالت میں بات چلی جائے تب بھی. اس لیے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اعمال اور اپنے معاملات لین دین کو صاف پاک ستھرا رکھے, اور پاک صاف ستھرا اس صورت میں ہوگا کہ جب مسلمان یہ دیکھے کہ اس معاملے میں قرآن و سنت نے میری کیا رہنمائی کی ہے, قرض کا لین دین اتنا بڑا عیب بھی نہیں ہے, اسے بالکل ختم کر دیا. بلکہ اس کے لیے دین نے اصول مقرر کیے ہیں, آداب مقرر کیے ہیں, طریقے بتلائے ہیں, ان کے مطابق اگر یہ کام انجام دیا جائے تو یہ بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک عام نیکی ہے. جہاں ایک شخص کی زندگی میں نیکیوں کے اضافے کا سبب بنتا ہے یہ عمل, وہی اس طرح کے ہم نے بتایا مسلم معاشرے میں ایک دوسرے کی مدد کا پہلو بھی یہاں سے نمایاں طور پر صاف ظاہر ہوتا ہے. کہ جب مسلمان مسلمان کی مدد نہیں کرے گا تو کون اس مسلمان کی مدد کے لیے آئے گا, اور جب مسلمان اپنے کسی مسئلے کو اپنے کسی مسلمان بھائی کے سامنے پیش نہیں کرے گا تو کہاں جائے گا. مسلمان مسلمان کا بھائی, مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے, اور مسلمان مسلمان کا مددگار ہے. اور حقوق جو بیان کیے اس میں یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دھوکا نہیں دیتا, اس سے جھوٹ نہیں بولتا, اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. یہ بھی حق اتفق علیہ حدیث میں کہ مسلمان مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑتا. اس کے حالات اگر اس بات کا تقاضا کرتے اس کی آپ مدد کیجیے, اس مدد کی ایک صورت عام مدد ہے کہ بغیر کسی مطالبے کے اسے کچھ دے دیا جائے تاکہ وہ اپنا کام چلا لے.
اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسے قرض حسنہ کے طور پہ اتنا کچھ دے دیا جائے کہ وہ اپنے پاؤں سے کھڑا ہو جائے. ہم نے یہ بات غیر مسلموں میں اور ان فرقوں میں دیکھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ان میں سے کچھ تو باقی ملت اسلامیہ سے خارج ہیں اور کچھ ایسا ہیں کہ وہ بیچ میں ہیں, گمراہ ہیں یا جو کچھ بھی ہیں. ان فرقوں میں یہ چیز دیکھی اور پائی گئی ہے کہ ان کا کوئی فرد بھی جب وہ دیکھتے ہیں کہ کمزور ہے, غریب ہے, نادار, مفلس ہے, پوری کمیونٹی مل کے اس کو گودام کھول کے دے دیتے, اسے کوئی کاروبار کھول کے دے دیتے, اس سے یہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کی نوکری نہ کرے, ریڑی کے چھولے بیچنا, لیکن کسی مسلمان کی یعنی اہل سنت والجماعت جو مسلمان ہیں ان میں سے کسی کی نوکری نہ کرنا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے یہاں 80% جو کاروبار ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے, وہ کاروبار کرتے ہیں نوکری نہیں کرتے, ان کا فرقہ ان کا مسلک ہے, ان کے لوگ ان میں سے کسی ایک شخص کو تنہا نہیں ہوتے. کیونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دور کے مسلمان کی مدد کیا کریں, ہمارے خاندان میں ہمارے قریبی رشتہ دار اس حالت میں ہوتے ہیں کہ مستحق ہوتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں, ہم ان کی مدد کریں. جتنے وہ مسلمان ہیں جو معاشی کمزوریوں اور فقر و فاقے کی وجہ سے کافر ہو گئے, جتنے وہ مسلمان ہیں جو اسی معاشی کمزوریوں کی وجہ سے قادیانی ہو گئے, جتنے وہ ہیں جو نصرانی بن گئے, جتنے وہ ہیں جو یہودی بن گئے, مرتد ہو گئے, لیکن اپنے مسلم معاشرے نے ان کو نہ قرض حسنہ دیا, نہ ان کی مدد کی, نہ ان کو پوچھا. ایمان کمزور تھا, عقیدہ کمزور تھا, اور تذکیر یا دہانی کرانے والا اور ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. دوسروں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور آپ دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے خاندان اسلام سے خارج ہوئے. یہ مسلم معاشرے کی کمزوری ہے, ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے خاندان. میں پہلے بتایا انفاق کی سبیل اللہ کا اہم بڑا ہدف یہ ہے کہ مسلم معاشرہ مضبوط ہونا چاہیے, تاکہ کوئی مسلمان مرد یا کوئی مسلمان عورت اللہ اس کے رسول کے حکموں سے بغاوت کر کے گھر سے باہر نہ نکلے. ہماری بچیاں اور ہماری بیٹیاں جو ورثے کی پابندیاں توڑ کے باہر نکلتی ہیں, ملازمتیں کرتی ہیں, ایسی جگہوں پہ جا کے کام کرتی ہیں جو شرم و حیا کے بھی خلاف ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی وہ مناسب اور جائز نہیں ہیں, ان میں سے اکثر خواتین اور ہماری بیٹیاں وہ ہیں, ہماری بہنیں وہ ہیں کہ جو مجبور ہوتی ہیں. گھر میں کمانے والا مرد کوئی نہیں ہوتا, چھوٹے چھوٹے بھائی بہن اور اولاد, ان کی پرورش کے لیے عورت گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. کہاں ہے اسلام کے نام پہ اور دین کے نام پہ پیسہ اور چندہ جمع کرنے والے لوگ؟ کتنی ایسی بے سہارا بچیوں کو انہوں نے عزت سے گھر بٹھایا اور ان سے کہا کہ تم پردے میں گھر میں رہو, جو کام کرنا ہے گھر میں کرو, ہم تمہیں مہینے کا راشن اور مہینے کا خرچہ تمہیں ہم دیں. کتنے وہ ہیں اور ہم میں سے کتنے وہ ہیں کہ ہم نے اپنی کسی ایک بیٹی اور ایک بہن کو یہ کہا کہ تم گھر سے باہر مت نکلو, ہم تمہاری ذمہ داری اور تمہاری سرپرستی ہم دیں. انصاف کی سبیل اللہ ادھر ادھر ضائع ہو رہا ہے, ہماری بیٹیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں, مجبوری کے عالم میں یہ ہوسٹس بنتی ہے, وہ کسی اور جگہ جا کے کام کرتی ہے اور وہ خود کہتی ہے کہ میں کبھی بھی اس بات سے اسلام سے رضامند نہیں, لیکن گھر کی حالت آتی ہے. تو مسلم معاشرہ کہاں ہے؟ مسلم معاشرہ ایسا معاشرہ نہیں ہے. مسلم معاشرے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر رہنے والے ہر شخص کو اپنے پڑوسی کی, اپنے خاندان والوں کی خبر رکھنی چاہیے. میرے خاندان, میرے پڑوس کی بہو بیٹیاں کہاں جاتی ہیں, گھروں میں کیا ہوتا ہے, کتنے کتنے دن گزرتے ہیں گھروں میں, ساتھ ساتھ کھانا نہیں پڑا, بچوں کے بیچ اسکول میں داخل ہوئے, اسکول سے نکال دیا گیا, یہ لڑکا جو ڈاکو بنا, چور بنا, بدماش بنا اور ہیروئن کا نشہ کرنے والا بنا, اس کو کس نے اس راستے سے لگایا؟ تعلیم نہیں, تعلیم مکمل کی, ملازمت نہیں. یہ ہمارے بڑے بڑے اداروں اور میری اور آپ کی حرکت کی ذمہ داری ہے. ہم اپنے معاشرے میں اس قسم کے لوگوں کو قرض حسنہ دیں, ان کی مدد کریں تاکہ ہمارے معاشرے کو غلط قسم کی چیزیں ختم ہو جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم.